بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سامعین کرام ہماری گفتگو اور درس کا موضوع اس وقت جو جاری ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے اس ضمن میں دو درس ہو چکے ہیں اس عقیدے کی اہمیت افادیت اور اس کی شدید ضرورت کا کچھ اشارہ گزر چکا کچھ بیان بھی ہو چکا اور بعض دلائل کا بھی تذکرہ ہوا لیکن ابھی کافی دلائل باقی ہیں ان دلائل کو پیش کر کے محض کثرت ادلہ یا معلومات مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ مختلف انداز میں آپ کے اور ہمارے ذہن میں یہ بات مضبوط انداز میں یقین کے ساتھ راسخ ہونی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے اور دیگر ادلہ دلیلوں کی شرعی دلیلوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی بہت ساری جو ہے افراد اس بات پر دلالت کرتے ہیں افراد ادلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو کثرت ادلہ سے جہاں ہمارے ایمان و یقین کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے وہاں اس عقیدے کی مخالفت کرنے والوں کے رد میں آسانی بھی ہوتی ہے ان کے غلط کو کا غلط جاننا ہمارے لیے سہل ہو جاتا ہے آگے ہم بڑھتے ہیں اور ایک دلیل جس کا میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا اور وہاں اس سے پہلے کے درس میں الگ انداز میں ذکر کیا تھا یہاں اسے غور سے دوسرے انداز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حجر کی مشہور آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہ ہم نے الذکر کو جس میں سر فہرست قرآن مراد ہے اور اقتضا کے ساتھ قرآن کی تشریح حدیث بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آیت کا ظاہری معنی بھی بالکل واضح اور صاف ہے صریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ اس آیت میں خود لیا ہے جبکہ ہم یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جان چکے ہیں کہ دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے ماننے والے ان کے انبیاء کی امتوں کے حوالے کیا تھا جسے وہ پورا نہیں کر سکے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل کی گئی اور یہاں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسی لیے لی کہ اب اگر قرآن مجید تحریف و تبدیل کا پچھلی کتابوں کی طرح شکار ہو جاتا تو چونکہ نئی کتاب اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے لہذا لوگوں پر بعد کے آنے والے لوگوں پر اگر یہ محرف ہی کتاب رہ جاتی تو ان پر حجت پوری نہیں ہوتی لوگوں پر حجت پوری ہو سکے اس لیے اس کتاب کا محفوظ رہنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آپ کی تعلیمات کا محفوظ رہنا انتہائی ضروری تھا جو اللہ کی سنت ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل جو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دینے والا ڈرانے والا بنایا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن بھی بگڑ جاتا محرف ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس کو آخری شریعت ختم نبوت والی بات کہی جا رہی ہے اگر اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی تو پھر سے لوگوں کے اوپر حجت پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے سنت ہے قانون ہے کہ وہ لوگوں پر حجت پوری کرتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ چونکہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی یعنی حاصل کلام کیا ہوا کہ قیامت تک آسمانی کتاب کی حیثیت سے ہدایت کی شکل میں پوری دنیا انسانیت کے لیے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا بطور ہدایت اب جب یہ محفوظ ہے تو معلوم ہوا کہ اب کسی اور کتاب کی وحی الہی کی ہدایت کے طور پر لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، ہدایت کی تعلیم دینے کے لیے اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ قرآن اور صاحب قرآن کی شریعت قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ و نگراں ہے، تو کسی دوسرے نبی کی، کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور یہ وعدہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ہر اعتبار سے ختم ہو چکا ہے. اب اس حفاظت والی بات کو ذہن میں رکھیے اور قرآن کی بعض آیتوں پر نگاہ ڈالیے. جیسے مثال کے طور پہ بڑی مشہور آیت سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں، بتا دیں کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، محبت الہی کا دعویٰ ہے، تو اس کا ثبوت پیش کرو. اور وہ کیا ہے، وہ معیار کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے اس دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کا دعویٰ زبانی دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیں، ورنہ شیطان کا بھی دعویٰ تھا کہ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو ایسے ہی اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو محبت کا معیار کیا ہے، اللہ نے اس کو بتایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری یعنی رسول کی یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کرو. پیغمبر کی اتباع کرنا قرآن نے معیار قرار دیا کہ اللہ سے محبت کے دعوے کا ثبوت ہے. اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، آپ کی تعلیمات کو قبول نہ کرے، آپ کی سنتوں اور حدیثوں کو پر سر تسلیم خم نہ کر دے، تو وہ آپ کی اتباع کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہوا. اور جب آپ سے آپ کی اتباع نہیں پائی گئی تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی بیکار ہو گیا. لیکن اگر اس دعوے میں آپ سچے ہیں تو اللہ نے آگے کہا یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے بھی محبت کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری غلطیوں اور لغزشوں کو معاف بھی کر دے گا. یہ زائد چیز اللہ دے گا جواب میں اس کے بدلے میں. یہاں استدلال ختم نبوت کے سلسلے میں اس آیت میں سے ہم یوں کر رہے ہیں، پچھلے والے جو میں نے اللہ محافظ ہے قیامت تک قرآن کا، تو اس سے جوڑ کے آپ اس آیت پر غور کیجئے. اور اس معنی کی اور بھی آیت، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا متعدد مقامات پر یہ فرمان اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن میں کہتے ہیں کم و بیش 30 مقامات پر اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا مختلف انداز اور الفاظ میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. کس بات میں نمونہ ہے؟ عقیدے میں نمونہ ہے، عبادات میں نمونہ ہے، اخلاقیات میں نمونہ ہے، معاملات میں نمونہ ہے، ہاں اور رہن سہن، چلنے پھرنے، لباس، ہر چیز میں، زندگی کے ہر معاملے اور شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے. اب ان ساری آیتوں کو، اس کے معنی کی اور بھی آیتوں کو آپ سامنے رکھیے اور انا نحن نزلنا کی روشنی میں ان پر غور کیجیے. قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ثابت شدہ بات ہے، اور قیامت تک یہ آیتیں اس قرآن میں ہے، موجود رہے گی. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، انہیں کوئی فتنہ، دنیا کا کوئی عذاب، شرک اور فتنہ، یہ فتنے کے الگ الگ تفسیر کی مفسرین نے، سلف نے، ہاں انہیں فتنہ آ پکڑے، اور یصیبہم عذاب علیم یا دردناک عذاب، آخرت کا عذاب انہیں گھیر لے ہوئے پکڑ لے ہوئے، اس سے ان کو ڈرنا چاہیے. یہ آیتیں قیامت تک کے لیے ہوئی کہ نہیں ہوئی، جب قرآن قیامت تک محفوظ ہے؟ تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رسول، الرسول کی، الرسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. قیامت تک کے لیے یہ آیتیں ہے کہ نہیں؟ تو جب قیامت تک کے لیے قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے اس محفوظ قرآن میں یہ حکم سارے انسانوں کو دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آخر وقت تک تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی حجت ہے، آپ کی نبوت ہی مرکز نجات ہے، اور کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کو اختیار کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کی اتباع کرنا. یہ بھی ساری دلیلیں جوڑ کر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بڑی شاندار اور زبردست دلیلیں ہیں. اسی طرح اسے اس معنی کی حدیثوں کو جوڑ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. توریت کا ٹکڑا حضرت عمر فاروق نے آپ کے سامنے پڑھا، آپ غضبناک ہو گئے. طبرانی وغیرہ کی ایک روایت ہے جس کو اہل علم نے مقبول کہا ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ پھر سے آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کر لو تو تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ. ہاں کتنی واضح بات ہے، یہ احکام بتا رہے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ، اب نیا نبی تو کوئی آنے والا نہیں، اگر بالفرض جو گزر چکے ہیں ان میں سے کوئی آ گیا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بہت زبردست دلیل ہے کہ نیا تو آئے گا نہیں. یہ اس سے خود بخود ظاہر ہو رہا ہے نا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر موسیٰ آ جائیں، یعنی جو پچھلے گزر چکے وہ نبی اور پیغمبر بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کو مان لو تو گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. تو اب نئے کا آنا اور نئے کو اختیار کر کے آپ کو چھوڑنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ واضح طور پر یہ گمراہی کی بات ہوگی، ہاں کفر کی بات ہوگی. اسی طرح نبی کریم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور جب عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہاں جو کہ اپنے سامنے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا، توریت کی تصدیق کرتے ہوئے، ہاں وہ مبشرن اور بشارت دیتے ہوئے ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے آئے گا، یاتی من بعدی میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد جس کا نام احمد ہوگا. قرآن کی یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت یہ ہے، بالکل واضح ہے آپ کے ناموں میں سے ایک نام احمد ہے. ابھی ہم نے جو حدیث مسلم شریف کی پڑھی کہ میرے کچھ نام ہیں انا محمد و انا احمد، تو اس میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پر بھی وارد ہے. تو اللہ کے رسول اللہ کا نام احمد ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی پیشین گوئی کی اور آپ کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے اور آپ کا نام احمد ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ آپ پر اب پوری ہو گئی. آپ کے علاوہ کوئی اب ایسا ہے نہیں جس کے بارے میں کسی نبی نے پیشین گوئی کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، تو وہ ایک کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا ان کے علاوہ اور کوئی آئے گا. اور آپ کے بعد جب یہ پیشین گوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہو گئی، آپ پر صادق ہو گئی، آپ اس کے مصداق بالکل واضح طور پر معلوم ہو چکے، جس کو نہ صرف ہم نے مانا، قرآن حدیث نے کہا، صحابہ نے، بلکہ نصارہ کے کئی، یہود و نصارہ کے ان علماء نے جنہوں نے آپ کے زمانے میں آپ مبعوث ہوئے اور پھر دنیا کے مختلف ادوار میں، تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچا، پرکھا، سمجھا اور یہ اعتراف کیا، تسلیم کیا کہ توریت اور انجیل میں جس نبی کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بالکل صاف صاف انداز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتی ہے. ہم دلائل نبوت میں انشاءاللہ ان میں سے کچھ چیزوں کو جانیں گے، پڑھیں گے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت انجیل میں بیان کردہ کچھ علامتوں کو آپ کے بارے میں پرکھا، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے کندھوں کے درمیان، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہاں کہ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور خاتم النبیین ہونے کی کہ آپ کو یہ خصوصیت دی گئی جو کسی نبی کے پاس نہیں تھی، ہاں صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، ہاں اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی کی حدیث میں بھی ہے، ہاں صحیح مسلم والی بالکل صحیح ہے، حضرت سلمان فارسی والی روایت حسن درجے کی ہے محدثین کے نزدیک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں پر جانچا تو معلوم ہوا کہ قرآن حدیث سے پہلے کی کتابوں نے جس آخری نبی کی یا جس نبی کی پیشین گوئی کی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کسی نبی نے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں جو سچا ہوگا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور بتایا جو ہم نے پچھلے درس میں جانا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، ہاں یہ سب کے سب یہ قذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. آئیے کچھ اور حدیثوں پر، بلکہ یہیں ایک ان آیتوں کو بھی جوڑ لیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اے لوگوں دنیا کے تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے. ہر شہر, ہر بستی, ہر دیہات, کسی بھی بر اعظم اور کسی بھی علاقے میں واقع ہو جہاں انسانی آبادی ہے, وہاں بسنے والے ہر انسان سے یہ خطاب ہے کہ اے لوگوں آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم, میں تم تمام جمیع تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول. یہ عموم کا معنی رکھتا ہے, ساتھ میں رسول اللہ یہ مضاف مضاف الیہ عموم کا معنی رکھتا ہے, اور ساتھ میں جمیعن کی مزید تاکید آ گئی. تھوڑی دیر کے لیے اس آیت پر بھی غور کر لیں کہ قرآن کی یہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل بھی اس زمانے کے لیے بھی تھی, آج بھی ہے, اور اللہ کے رسول کی زبان سے یہ اعلان اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے میں رسول ہوں. جب ہر زمانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں اور قیامت تک یہ قرآن کا یہ اعلان لوگوں میں موجود رہنے والا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ ہی سارے قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, ہادی ہیں, ہادی عالم ہیں. آپ کے علاوہ اب کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا, گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کوئی اور آنے والا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن میں یہ ضرور کہا جاتا کہ یہ رسالت محمدی جو ہے اس کے بعد کوئی اور بھی نبوت آئے گی تو اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی ماننا ضروری ہوگا, لیکن نہیں کہا جا رہا ہے. قرآن محفوظ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محفوظ ہے, یہ اعلان محفوظ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے ہر زمانے ہر علاقے کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, نمونہ ہیں, اسوہ حسنہ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اور اس معنی کی جتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, یہ قرآن کا فرمان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان, یہ پہلی آیت, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر, خوشخبری دینے والا, آگاہی کرنے والا, ڈرانے والا. اور دوسری آیت جو سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے, تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات, الذی نزل الفرقان, جس نے الفرقان کو نازل کیا علی عبدہ, اپنے بندے پر. کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. قرآن کی ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف اس لیے وحی کیا, لتنذر بہی ام القرآ ومن حولہا, تاکہ اس کے ذریعے آپ ام القرآ مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو ڈرائیں. تو کچھ نصارہ یہود مستشرقین نے اس آیت کو پکڑ کر یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے لیے اور مکہ کے اطراف, زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل عرب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اس کا بنیادی طور سے دو جواب اہل علم نے دیا. پہلی بات تو یہ کہ اگر مکہ کو اور اطراف مکہ کا معنی ہم لیں تو یہاں اطراف مکہ سے مراد پوری دنیا ہوگی, کیونکہ ہر اعتبار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے جغرافیائی اعتبار سے بھی کہ مکہ اس دنیا میں آباد دنیا جو ہے اس کا بالکل درمیان اور سینٹر بنتا ہے. کعبۃ اللہ پوری آباد دنیا کا سینٹر, درمیانی حصہ بنتا ہے. اب ومن حولہا, تو اب اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو مکہ المکرمہ یا کعبۃ المشرفہ کے ارد گرد میں پوری دنیا شامل ہے, ایک معنی تو یہ بیان کیا. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ, قرآن میں جب یہ ومن حولہا کہا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تخاطب کے اعتبار سے, جس وقت آپ نبی بنائے گئے, آپ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں, لوگوں تک دعوت پہنچا رہے ہیں آپ کی حیات طیبہ میں, عملاً براہ راست آپ کا یہ عملی طور پہ ہوا کہ آپ ان لوگوں تک دعوت پہنچا رہے ہیں جن تک آپ کی آواز پہنچی, جہاں تک آپ کے خطوط پہنچے. آپ کے خطوط عرب سے باہر بھی گئے, قیصر و کسریٰ کے پاس بھی گئے. ہاں, تو آپ نے ان تو ارد گرد کے لوگوں تک پہنچایا, عرب اور عرب کے ارد گرد کے. پھر لیتن ذرا بھی, ہاں لیتن ذرا کم ومم بلغ بھی قرآن نے کہا. قرآن نے یہ بھی کہا وما ارسلنا کا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. قرآن نے یہ بھی کہا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن نے یہ بھی کہا وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین. تو قرآن کی ان آیتوں سے اس آیت کی تشریح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ہادی, رہنما, بشیر, نذیر بنا کر بھیجا گیا, اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا اور معیار نجات بنا کر بھیجا گیا. ان تمام قرآن کی آیتوں سے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے, یہ بھی آپ کے ختم نبوت پر بہت بیین, واضح اور روشن دلیل ہے. کسی کی اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ الگ بات ہے. آئیے چند حدیثوں پر اور نگاہ ڈالیں. بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا تھا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ تمہارا مجھ سے تعلق ایسا ہی ہے جیسے ہارون کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا. موسیٰ کے مقابلے میں جو مقام مرتبہ ہارون کا تھا، جو تعلق تھا، ویسا ہی میرے مقابلے میں تمہارا ہے. ہاں فرق یہ ہے، الا فرق یہ ہے کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. یہاں آخری جملہ محل استشهاد ہے ہمارے موضوع سے متعلق کہ کوئی نبی نہیں ہے، یہیں ایک اشکال کا، روافض کے ایک استدلال کا ازالہ بھی کر دینا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے روافض نے، شیعوں نے یہ سمجھا کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابوبکر صدیق عمر فاروق خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں فضیلت ثابت ہو رہی ہے بظاہر، اور وہ مانا یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ہارون کو نبوت ملی تھی، حضرت علی کا بھی درجہ آپ کے ساتھ ایسا ہی تھا. ہاں فرق یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. تو اب نبی نہیں ہیں تو انہوں نے جو ایک عقیدہ تراشا، عبداللہ بن سبا کا جو عقیدہ یہودیت میں تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ان کے خاندان کے ہونا چاہیے، یوشع بن نون کو وہ مانتا تھا، ایسے ہی یہاں تراشا کے اہل بیت کو اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے. تو کہا کہ دیکھو آپ کے بعد اب خلافت کا حقدار تو وہی ہوا نا جیسے حضرت موسیٰ، تو موسیٰ کے بعد ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور خلیفہ ہوئے. یہ روافض نے استدلال کیا. تو اس کے کئی جواب دیے ہیں علماء نے، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اشارات کروں کہ پہلا تو یہ کہ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، شان ورود ہے، ایک خاص واقعے کے تناظر میں یہ حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی. دوسرا یہ، پہلے یہ دیکھیں کہ حدیث کے الفاظ سے کیسے رد ہو رہا ہے ان لوگوں کا استدلال کہ تمہارا تعلق اور میرا تعلق ایسا ہی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف یہ ایک جواب کافی ہے کہ اے علی تمہارا اور میرا تعلق ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے کے بھائی تھے، تو اس بھائی کے رشتے کے اعتبار سے جیسے ان کا بھائی چارہ تھا، ایسے تمہارا اور میرا بھائی چارے کا رشتہ ہے. ہاں اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور میرا ہارون علیہ السلام کا جیسا رشتہ ہے، میرا اور تمہارا بھی ویسا ہی تعلق ہے، تو کچھ لوگ یہ کشید کرتے کہ جیسے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، حضرت علی بھی نبی ہے، تو آپ نے غلط فہمی دور کیا کہ موسیٰ اور ہارون کا جو رشتہ تھا ٹھیک ویسے ہی میرا اور تمہارا رشتہ ہے بھائی چارے کا. چچا زاد بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد میں ہارون بھی نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ بات کا مطلب یہ کہ نبوت دینے کے سلسلے میں جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی یہ استدلال کرے، روافض اچھی طرح جان لیں کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی موت یا وفات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی. ہاں تورات انجیل کے بیانات، تاریخ کے بیانات اور ثابت شدہ چیزوں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یوشع بن نون تھے. تو حضرت ہارون تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو ان کے جانشین ہونے کا، خلیفہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام خلیفہ تھے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بجائے حضرت علی کو ہونا چاہیے، یہ استدلال صحیح نہیں ہے. جہاں تک اس حدیث کے فرمانے کا پس منظر ہے جس کا میں نے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ نے چھوڑا، اپنے پیچھے مدینہ کی دیکھ ریکھ نگرانی کے لیے مقرر فرمایا. جب آپ ایک منزل تک پہنچ گئے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کچھ منافقین یا مخالفین کی زبان سے یہ باتیں آپ تک پہنچی کہ کچھ لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس سفر پر ساتھ اس لیے نہیں لے گئے کہ وہ حضرت علی کو پسند نہیں کرتے، اور ساتھ میں سفر میں نہ رہیں اس لیے مدینہ میں ان کو چھوڑ دیا. جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ بے چینی کا شکار ہوئے. ان کو اس بات سے تکلیف پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند نہیں کرتے. ہاں بخاری مسلم کے حدیثوں میں ہے کہ میں کل ایک ایسے خیبر کے محاصرے کے درمیان آخر میں کہا تھا کہ میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہاں تو وہ تو محبوب ہے الہی اور محبوب محمد تھے. اب یہ بات جب انہیں پہنچی تو ایک ایمانی اعتبار سے بے چینی بالکل فطری بات تھی. چنانچہ وہ پہنچے, پیچھے سے بھاگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تب آپ نے ان کو تسلی دی کہ یہ بات غلط ہے, صحیح نہیں ہے, تمہارا تعلق اور میرا تعلق تو اتنا قریبی ہے, دوسرے لوگ تو ایک ایمانی رشتے سے ہیں, وہ تمہارا میرا ہے ہی, تمہارا اور میرا زائد معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اتنا قریبی رشتہ ہے جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بطور ایک خاص پس منظر میں تسلی کے طور پر کہا, اور یہ بات سچی بھی تھی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جو روافظ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس جملے میں آخری سے جو آخری ٹکڑا ہے, مختلف حدیثوں میں مختلف سیاق و سباق میں یہ جملہ بار بار حدیثوں میں آیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں وارد ہے, میں روایتوں کو اختصار کے ساتھ پیش کر دوں. انی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد. ہاں, یہ گویا خاتم النبیین کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کی تفسیر ہو رہی ہے دوسرے لفظ سے. آخر الانبیاء, وہاں خاتم النبیین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مفسر قرآن کے. آپ خود فرما رہے ہیں صراحت کے ساتھ کہ میں یقیناً میں انبیاء میں سب سے آخر ہوں. انبیاء میں ہیں تو رسولوں میں بھی ہو گئے, اور نبوت ہر قسم کی نبوت آ گئی. ہاں, میں آخر الانبیاء ہوں, نبیوں میں سب سے آخر ہوں, اور میری مسجد سب سے آخری مسجد ہے. اب یہاں یہ صحیح مسلم کی اس حدیث کی تشریح بھی ہو جاتی ہے. اب یہاں بھی میں ذکر کروں کہ بعض اہل بدعت جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے چور دروازوں کی تلاش میں تھے, انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے. تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وہ مسجد آخری ہے, لیکن آپ کی مسجد نبوی جو آپ نے تعمیر کی, اس کے بعد دنیا میں کتنی مساجد تعمیر ہوئی, پھر بھی اس حدیث کے مطابق وہ مسجد آخری مسجد ہے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں, لیکن آپ کے بعد اور بھی نبی ہو سکتے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی فلاں ڈیما, نعوذ باللہ من ذالک. ہاں, انہوں نے حدیث کا مطلب سمجھا ہی نہیں, اسی لیے یہ جہالت والا استدلال کر بیٹھے. اس حدیث کی تشریح خود ایک دوسری حدیث سے ہو جاتی ہے جو امام دیلمی نے اور بزار نے کنز المال کے حوالے سے نقل کی ہے. وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انا خاتم الانبیاء او خاتم الانبیاء, میں انبیاء میں سے خاتم ہوں. دیکھیں جو مسلم شریف کی حدیث میں آخر الانبیاء کہا, یہاں خاتم الانبیاء کہا, اور آگے جو مسجد والی بات ہے اس کو غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہی ہے, وہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء, میری مسجد انبیاء کی مساجد کی آخری مسجد ہے. خاتم کا معنی میں نے آخر کیا, ختم کرنے والی یعنی آخر, یعنی مسجد نبوی کو جو مسلم شریف کی حدیث میں آخری مسجد کہا گیا, وہ مسجدوں کے اعتبار سے آخری نہیں کہا گیا, نبی کی بنائی ہوئی مساجد جو انبیاء کی بنائی ہوئی مساجد ہے, انبیاء کی طرف نسبت کی ہوئی مساجد ہے, ان مساجد میں میری بنائی ہوئی یعنی نبی کی بنائی ہوئی یہ آخری مسجد. اب مسجد نبوی کے بعد کوئی دوسری مسجد کوئی نبی نہیں بنائے, اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, نہ کہ وہ. اور اس کا ایک جواب لوگوں نے یہ بھی دیا, علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے استدلال کو اسی سے نقل کرتے ہوئے کہا, اور کہا کہ دیکھیے یہ یہاں آخر الانبیاء خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ افضل النبیین, کہ نبیوں میں سب سے افضل ہے. خاتم النبیین ماننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام رسولوں پر افضلیت ضرور ثابت ہوتی ہے, لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے, یہ اس سے ثابت ہوتا ہے لیکن یہ اس کا معنی نہیں. اور قادیانیوں نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آخر الانبیاء ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا. جو آپ نے کہا نا انا آخر الانبیاء, تو کہا افضل الانبیاء, کہ میں انبیاء میں سب سے افضل ہوں. اور انہوں نے اس کا اپنی اس دلیل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دی کہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ وہ خاتم ال یا آخر المہاجرین ہے, مہاجرین میں سب سے آخر, مہاجرین میں سب سے خاتم. تو کہتے ہیں کہ اسے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے آخر نہیں ہے, اور انہوں نے اس کے معنی کی تعویل کرنا چاہی. تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی بھی یہ ہے, الاصابہ وغیرہ میں ذکر ہے کہ آپ ہجرت کرنے والوں, مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخر میں آپ نے ہجرت کی, اس اعتبار سے کہا گیا. کیا آپ یہ مانیں گے؟ اگر خاتم کا یا آخر کا دوسری جگہوں پر یہ معنی افضل قرار دے رہے ہیں تو کیا یہ مانیں گے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو جتنے مہاجرین ہیں سب میں افضل مانا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. تو ان کے ہی استدلال سے ان کے ہی استدلال کا رد بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں کہ اے ابو ذر یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ان میں سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے, ابو نعیم نے حلیہ میں, اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر الاسقلانی رہے فتح الباری میں نقل کر کے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, میں انبیاء میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم لوگ امتوں میں سب سے آخری امت ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض حدیثوں کے استدلالات ہیں. اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لم یبق من النبوت الا المبشرات, کہ نبوت میں سے مبشرات بشارت دینے والی چیزوں میں کے علاوہ اب کوئی اور چیز باقی نہیں بچی. ہاں تو قالو مل مبشرات, لوگوں نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ, اچھا اور صالح خواب, جسے امام بخاری نے نقل کیا. خواب سے متعلق کچھ باتیں پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو سچا پکا مومن بندہ ہوگا اس کے لیے اچھا خواب, خواب تین طرح کے ہوتا ہے, ایک اللہ کی طرف سے, ایک شیطان کی طرف سے, اور ایک انسان کے, جیسے سائنس والے کہتے ہیں کہ اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے, کسی چیز کو بہت زیادہ سوچتا ہے, صدمے میں ہے, غم میں ہے, اس کے اثرات سے جو کچھ چیزیں دیکھتا ہے. تو یہ ازغاث و احلام میں خواب پریشان ہم ادبی زبان میں کہتے ہیں, خواب پریشان جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. ایک شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے جو برے خواب ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا, ہاں اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اسی کا الٹا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کی شکل شیطان اختیار کر سکتا ہے, بعض دوسرے بزرگوں کی شکل میں آ سکتا ہے, سفید داڑھی سفید لباس کی شکل میں آ سکتا ہے. ہاں لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے اور ایسا دیکھا اور ویسا دیکھا, تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ شیطان, اور خاص طور سے اگر کوئی بدعتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے, ہاں اور کوئی ایسی چیز اس نے کی ہے جو شریعت کے خلاف, اہل بدعت, یہاں خوابوں کا سب سے زیادہ دعویٰ جو ہے ہمارے یہاں صوفیاء اور قبر پرست بریلوی اور بدعتی لوگ کرتے ہیں, ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں نہیں ملتی, قرآن حدیث کی دلیلیں نہیں ہوتی, تو شارٹ اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا, بزرگوں نے خواب دیکھا, ہمارے بزرگ کا کشف ہے, ان کا الہام ہے, ان کی رائے ہے وغیرہ وغیرہ, بغیر سند کے یہ بیان کر دیا اور عام اور جاہل آدمی کو بول دیا کہ یہ گویا ہمارے اتنے بڑے بزرگ بیان کر رہے ہیں اس لیے یہ بات صحیح ہے. بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے, اور اس پہ ایسا کر کے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, اور آخر میں ہم ان دروس کے آخر میں اس موضوع سے متعلق یہ جانیں گے کہ ختم نبوت کو اگر انسان صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے, اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا, نئی شریعت اور وحی آنے والی نہیں ہے, تو اس قسم کے ڈھونگ دھتوروں سے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے جو خود ساختہ بزرگوں ولیوں پیروں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی بات, ہاں اپنی خواہشات کی بات, اللہ اور رسول کی بات کی طرح اسے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دین ہے جبکہ وہ دین نہیں ہے. اب یہ خواب کا جہاں تک معاملہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ مبشرات ہے یعنی خوشخبری دینے والا. حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ نبوت کے حصوں میں سے کوئی چیز نہیں بچی, یعنی کسی بھی قسم کی نبوت, اگر آپ جتنی دلیلیں ہم جان رہے ہیں ان کو مختلف پیرائے میں ان دلیلوں کے مطالب پر غور کریں, معانی پر غور کریں, تو کتنے واضح انداز میں اللہ کے رسول اور قرآن حدیث کے بیانات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس ختم نبوت کی عمارت کو شریعت نے بالکل محفوظ کر دیا. اگر کوئی اس میں نقب زنی کی کوشش کرتا ہے, اس میں سیندھ لگانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ یقیناً ناکامیاب ہوگا. اگر وہ ایک دو دلیل کی الٹی سیدھی تعویل کر کے غلط معنی پہناتا ہے کہ خاتم کا معنی یہ نہیں یہ ہے, ہاں اور یہاں اس سے معنی وہ نہیں وہ ہے, تو کئی دلیلیں ایسی ہیں جس کا اس کے پاس کوئی جواب بن ہی نہیں سکتا. جیسے ہم نے جو پہلے درس میں پڑھا کہ نبوت کی ایک عمارت ہے, ساری اینٹیں لگی ہوئی, ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی, بڑی اچھی خوبصورت تھی, دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ کتنی اچھی حسین و جمیل عمارت ہے, لیکن یہ جگہ کیوں چھوڑی گئی؟ کہا انا اللبنہ، میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میرے ذریعے سے وہ عمارت مکمل کر دی گئی نبوت کی. اب اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے، اب کسی نبوت کی کوئی جگہ خالی نہیں. اس کی کیا تعویل کی جائے گی؟ اب جو تعویل کرے گا تو وہ بکواس ہی ہوگی، مضحکہ خیز ہوگی، ہنسانے والی ہی بات ہوگی، اور باطل ایسے ہی دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو سن کر آدمی مطمئن نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہنسی آ جائے. ہاں اب وہ انتہائی کوئی جاہل ہو یا اللہ کی توفیق اور سمجھ صحیح سمجھ سے محروم ہو تو یقیناً وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، شیطان کے فریب میں آ سکتا ہے. اس حدیث میں جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب، اچھے خواب، اس کے علاوہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے. اور یہ خواب بھی شرعی تشریعی احکام کو ثابت کرنے یا شریعت کے کسی مسئلے کو ثابت یا رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ اگر کسی کو نظر آتے ہیں اور واقعی وہ سچا اور اچھا خواب ہے، واقعی وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اس کے لیے بشارت ہے. بس اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے. اس کو جو ہے کتابوں میں لکھ کر، لوگوں میں چرچا کر کے، رپورٹ چھاپ کر کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، آپ کو میں نے خواب میں دیکھا، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کے ذریعے سے اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، جنتی ہونے کا کہ غلط فہمی کو پال لیا؟ آپ ہمارے ہاں کسی نے اگر اس طرح کا دعویٰ کیا تو وہ سمجھنے لگتا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے. صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سنگت میں رہتے تھے، عمر فاروق جیسا شخص ڈرتا تھا کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر اللہ نے سب کو معاف کر دیا تو مجھ کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ ایک آدمی میں تو نہیں ہوں. ان کو دیکھیے، اللہ کے رسول کو براہ راست سامنے دیکھ رہے ہیں، دیکھا ہی نہیں، ایمان لایا. اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کو بشارتیں دے رہے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک سچا جھوٹا خواب دیکھتا ہے آدمی اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ خواب دیکھ لیا تو بڑا تیر مار لیا. میں نے اس سے پہلے اسی لیے کہا کہ بعض کافروں کا خواب بھی سچا خواب ہوتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قیدی ساتھیوں کے خواب، ان کی تعبیر کا ذکر کیا. ہاں دونوں مشرک تھے، دونوں کا خواب سچا تھا، ایک کا اچھا تھا ایک کا برا تھا، یعنی انجام کے اعتبار سے. پھر بادشاہ کے خواب دیکھا، وہ بھی مشرک تھا، اس نے جو خواب دیکھا درباری لوگ اس کی تعبیر بتا نہیں سکے. انہی دو میں سے ایک شخص جو بادشاہ کا ساتھی بن گیا تھا حضرت یوسف کی تعبیر کے بھی مطابق، اسی کو یاد آیا، واپس جیل میں آیا، بادشاہ کے خواب کو وہ پیش کیا، اس کی تعبیر لیا اور بادشاہ تک جا کر اس کی تعبیر بتائی اور خواب سچا نکلا. تو کسی کا خواب سچا ہو جانا اس کے اللہ کے یہاں بلند درجے ہونے کی دلیل نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں اچھے خواب ایمان اور نیکی، اللہ اور رسول کی فرما برداری کی بنیاد پر اگر نظر آ رہے ہیں، اس کی علامتیں ہیں، تو یہ مومن بندے کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی ایک قسم کی بشارت ہے، خوشخبری ہے. لیکن اس کی وجہ سے جن بندوں پر واقعی میں اس قسم کے سچے خواب کی بشارت ہوتی ہے نا، میں ایسا جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ تقوی کے گھمنڈ اور تکبر میں اور فریب میں مبتلا نہیں ہوگا. ہاں آپ شیخ عبد الرحمان ابن الجوزی کی کتاب، میں اکثر مدرسے میں تعلیم کے درمیان طلبہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں، عقیدے اور ان سب جادو ٹونا کرامات معجزات کی بحث میں، کہ تلبیس ابلیس عبد الرحمان ابن جوزی کی ایک کتاب ہے اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمان و اولیاء الشیطان. یہ ہندوستان پاکستان جیسے لوگ علاقوں میں، ملک میں گھر گھر پڑھانی چاہیے لوگوں کو، جہاں تصوف کا اور شخصیات پرستی کا دور دورہ ہے، لوگ اللہ کی عظمت سے زیادہ بزرگوں کی عظمت کو سنتے جانتے سمجھتے ہیں. ہاں اور شریعت اور دین کے نام پر بہت سارے دین دھوکے باز لوگوں کو جو ہے سے اپنے دین و ایمان کو لٹاتے پھرتے ہیں، کہیں جادو ٹونے کے نام پر، کہیں تقلید کے نام پر، کہیں تصوف کی جھوٹی بیعت، بدعتی بیعت کے نام پر اپنا دین و ایمان، اپنی عقیدت، اپنا وقت، اپنی محنت ساری کے ساری رائے گاہ کر رہے ہیں. ان کو یہ دو کتاب ضرور پڑھنی چاہیے کہ شیطان کس کس طریقے سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے. اللہ کی دوستی اور ولایت حقیقت میں اس کا معیار کیا ہے؟ شیطان سے دوستی کا معیار کیا ہے؟ کس طریقے سے شیطان علماء کو، جاہلوں کو، عبادت گزار زاہدوں کو، ہاں پڑھے لکھے لوگوں کو، شاعروں کو، محدثین کو، مفسرین کو، فقہا کو کس طرح بھٹکاتا ہے؟ تلبیس ابلیس میں آپ ملاحظہ کیجیے، بڑی شاندار کتاب، مفید اور ضروری کتاب ہے. لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. عقائد کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی بجائے وہ دو فلاں اور فلاں کے اقوال کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. ہاں محل استشاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری کی اس حدیث میں صاف ذکر ہے کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے. اب مبشرات خواب کی اہمیت ہم نے جانی کہ اس خواب سے کوئی شریعت کا حکم ثابت شدہ حکم رد یا کوئی دوسرا حکم جو ہے نہیں اس کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اس پر امت کے معتمد علماء سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ خواب کسی کا خواب شریعت میں دلیل نہیں ہے, قیافہ دلیل نہیں ہے. شریعت کے درمیان کوئی اس چیز قسم کی چیز معتبر دلیل کے طور پر نہیں مانی جائے گی. تو کیا ہے یہ؟ تو یہ نبوت کا یہ حصہ لوگوں کی بشارت کے لیے ہے. اس کا مطلب اب صرف خواب باقی ہے, اس کے علاوہ اس کی کیا حیثیت ہم نے جان لی. خواب کے علاوہ نبوت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ وہ باقی ہے ہی نہیں. ایک دلیل دو دلیل اور دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد متعدد حدیث میں ہے کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ فی ہذہ الامۃ, مختلف الفاظ ہیں. سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک مستقل کتاب ہے, اس کے تعدد طرق کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس کے لیے اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. مَن یُجَدِّدُ لَهَا دِینَہَا, امت کے لیے امت کے دین کی تجدید کرے گا. یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ نیا دین یا دین میں جو چیز نہیں ہے اس میں سے کوئی نئی چیز پیش کرے گا ہٹ کر الگ سے, نہیں. تجدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے سے موجود ہے اس پر کچھ گرد و غبار مائل کچیل آ گیا ہو, دھندلا گئی ہو, اور کوئی آدمی آ کر اس کو صاف ستھرا پھر سے بنا دے وے, کلین کر دے وے. تو قرآن و حدیث اصلی دین ہے, قیامت تک کے لیے ہے, محفوظ ہے. اب قرآن حدیث کی تعلیمات کو کچھ لوگ بھلا بیٹھتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ غربت میں پڑ جائیں گے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, اسلام غربت اجنبیت کی حالت میں. کئی معنی ہے, ایک معنی یہ ہے کہ اجنبیت کی حالت میں پیدا ہوا, شروع ہوا, اور یہ عنقریب اسی صورت میں لوٹ آئے گا کہ اصلی دین کو دیکھ کر لوگ کہیں گے ارے یہ کیا نئی چیز ہے, جبکہ وہ اصلی دین ہے. تو اصلی دین دھندلا جائے گا. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین کے ان دھندلائی ہوئی تعلیمات کو صاف ستھرا اور شفاف بنائیں گے, بیداغ کریں گے, لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے جن چیزوں کو تم دین سمجھ رہے ہو وہ حقیقی دین نہیں ہیں, وہ خرافات ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی ضعیف روایات ہیں, یہ غلط رسمیں ہیں جنہوں نے جو لوگوں نے دین کے نام پر دوسرے مذاہب سے لے کر اختیار کر لی ہیں, یہ غلط تعلیمات ہیں, غلط خیالات ہیں, غلط عقائد ہیں. ان کو صاف کر کے جو صحیح عقیدہ, صحیح تعلیمات, صحیح احکامات اور سنت کے مطابق جو عبادات اور اللہ کے رسول کے بیان کیے ہوئے تعلیمات ہیں اس کو بے داغ شکل میں پیش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مشہور حدیث ہے. ہاں اگر اب یہاں میں اس سے دلیل پکڑ رہا ہوں ختم نبوت پر, اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں جس میں اس امت میں مجددین کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ کسی بھی طور پر باقی نہیں ہے. اگر کوئی نبی آنے کا امکان یا گنجائش ہوتی, کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش یا امکان ہوتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ امت میں مجددین کو پیدا کرے گا. تجدید کی, دین کی تجدید کی ضرورت پڑے گی اور کچھ لوگ پیدا ہوں گے. ہاں مختلف فنون کے ماہرین حدیث میں, قرآن میں, ان کے فقہ میں, ہاں یا الگ الگ جو دینی علوم ہیں اس میں تجدید کا کام کریں گے. اگر نبوت کے آنے کا امکان ہوتا تو مجدد کی کوئی ضرورت ہوتی ہی نہیں. مجددین کے آنے کا امکان یا خبر دینا اور آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ کچھ دلیلیں میں نے بیان کی, بعض اس میں سے صراحت النص, دلالت النص کا پہلو لیے ہوئے ہیں, کچھ ایسی دلیلیں ہیں جس میں اشارت النص, کچھ ایسی ہیں جو اقتضاء النص, یعنی نص میں قرآن اور حدیث کی دلیلوں میں اشارہ ہے, بعض میں اقتضائی طور پر, جیسے کہ یہ آخری والی بات جو میں نے پیش کی کہ مجدد کا آنا اس بات کا متقاضی ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا. اسی طرح علماء کا انبیاء کا وارث ہونا, ہاں یہ بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پہلے جو کام کرتے تھے, نبی کے جانے کے بعد بگاڑ آ گیا, نیا نبی آیا, اب اس امت کے علماء کا یہ کام ہے کہ نبوی تعلیم کو سیکھیں, سکھائیں, اس کو محفوظ کریں, عمل کریں, اور کوئی شخص اس کی مخالفت کر رہا ہے, بدعت و خرافات کو ارتکاب کر رہا ہے, تو ان کا رد کر کے خالص دین کو پیش کریں. یہ نبیوں کا کام ہے جو علماء ربانیین انجام دیتے ہیں. جو علماء معلومات اور اونچی اونچی ڈگری رکھتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے, دعوت کا کام, شرک و بدعت کو رد کرنے کا کام, حق کو پیش کرنے کے ساتھ باطل کی تردید کا کام, انکار منکر کا اصولوں اور طریقوں کے مطابق جو نہیں کرتے, وہ نبی کے ماننے والے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے منحج پر نہیں ہیں. یہ کچھ دلیلیں میں نے پیش کی. ہم اگلے درس میں یہ جانیں گے کہ اس پر اجماع بھی ہے اور علماء کے کچھ اقوال ختم نبوت سے متعلق, اور پھر مخالفین کا موقف اور ان کے معاملات یا استدلالات کی طرف ہلکی پھلکی نظر. یہاں آخر میں, آج کے درس کے آخر میں, میں دو جملوں میں, ایک ایک جملے میں دو عقلی دلیلیں دینا چاہتا ہوں کہ عقلی طور سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اثبات ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس چیز کا آغاز ہوتا ہے, ما لہ البدایا فلہ النہایا, جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی ہوتا ہے, ہر وہ چیز جس کی شروعات ہوتی ہے اس کا اختتام بھی ہوتا ہے. ہاں, اب نبوت کی شروعات ہی تو اختتام بھی ہوگا. اسی طریقے سے ایک دوسری بات جو تھوڑی سی تفصیل کی متقاضی ہے, لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ کہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو علم کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس کی طاقت قدرت رکھتا تھا کہ ایسی شریعت بنا کر پیش کر دے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کافی ہو. یہ اللہ کی قدرت تھی, یقیناً پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گی, اس میں کوئی کمی بیشی کا سوال ہی نہیں. لیکن انسانوں کے حالات, تقاضے, ان کی سوجھ بوجھ فہم, ان کی علمی ترقیات اس معیار کی اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے زمانے سے پہلے کے زمانوں میں لوگوں کے عقلی اور شعور کی اس درجہ پہنچ نہیں تھی, یعنی وہ عقلی طور سے اتنے بالغ نہیں تھے کہ کامل شریعت کے متحمل ہو سکیں. علم کی بنیاد پر انتہائی ترقی یافتہ شریعت اور احکامات کے حامل ہو سکے, سمجھ سکے, جو مکمل ہو. تو اس میں اللہ تبارک, شریعت کا مکمل ہونا اور 1400 سال پہلے ایسی شریعت اور احکامات کا قانون کے طور پر, ہدایت کے طور پر نازل کر دینا جو قیامت تک کے لیے سب ہر زمانے ہر علاقے کی ضروریات کو پورا کرے, ہر حقدار کو حق دے وے, ہر ظلم کا خاتمہ کرے, ہر فتنے کے سلسلے میں انسان کو نہایت فطری اور بہترین مفید تعلیمات دے وے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. انسان کی عقل اور دنیا کے بڑے سے بڑے دانشور, بلکہ دانشوران کی جماعت کے بھی بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تقاضا بھی تھا. اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب قرآن کی شریعت نازل ہوئی اور اس کی تعلیمات کی چھایا میں, اس کی روشنی میں صحابہ کرام کی پیڑھی اور نسل تیار ہوئی, دنیا کے سب سے بہترین انسانوں کی, اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے علم کا بھی جو راستہ مہیا کیا اور تحقیق و ترقی کے راستے پر جو انسانی تاریخ آگے بڑھنا شروع ہوئی, تو پھر وہیں سے دنیا کی تمام ترقیات اور تحقیقات کا دروازہ کھلا. اور وہ چیزیں تھوڑی دیر کے لیے, وہ چیزیں جن کی پرستش کی جاتی تھی, یہ اجرام فلکیہ, مظاہر قدرت جن کی لوگ پرستش کرتے تھے, اب ان کی تسخیر کرنے لگے, اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے لگے کہ یہ ستارے کیا ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, یہ جانور کیا ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, یہ دنیا کے مختلف مادے کیا ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے. پہلے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے, آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ پوج رہے ہیں, ہندو دھرم کے لوگ اور دوسرے مذاہب کے لوگ. اسلام نے یہ شعور دیا انسان کو کہ یہ تو انسان اللہ کی مخلوق ہے, ہم سے بھی کم درجے کے ہیں, ہماری خدمت کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے استعمال کے لیے بنایا ہے, لہٰذا ان کی تحقیق کی جائے, جانچا پڑھتا جائے. میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں, بات تھوڑی سی طویل ہو گئی, میں نے کہا تھا دو چار جملوں میں بیان کروں گا, کہ یہ علمی سائنسی دور امت محمدیہ کو ملنے والا تھا. گویا یہ آخری پیغمبر کی آخری امت تھی جو اس لائق تھی ذہنی اعتبار سے, اس کو علم اور تحقیق و تعمیر کا, تحقیق و ترقی کا وہ راستہ ملنے والا تھا جو قرآن اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کی متحمل ہو سکتی تھی. چنانچہ اقوام اور انسانی مذہب کا ترقی کرنا, یہاں تک کہ یہ لوگ ترقی کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ایک مکمل شریعت کے متحمل ہو سکے, اب جب لوگ اس عقلی شعور اور بہتر معیار کو پہنچ گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا تقاضا ہوا کہ اس امت کو وہ احکام اور شریعت یا وہ کتاب اور دین دیا جائے جو ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے مکمل ہو. چنانچہ اللہ کی قدرت اور اس فکر کے تناظر میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نبوت کا آغاز ہوا تھا اسے کہیں نہ کہیں ختم ہونا تھا, اور اس کے لیے سب سے بہتر مقام اور جگہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا تقاضا وہ ایسی شریعت دے جو قیامت تک کے لیے کافی ہو, تاکہ لوگوں کے لیے یہ اعتراض کی جگہ نہ ہو کہ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ دیا پھر بعد میں وہ دیا, جیسا کہ ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, یہود نے روافض نے بدا کا عقیدہ گڑھ لیا. تو یہ جو ناسخ و منسوخ ہے یہ بدا نہیں, بدا کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے حالات اور لوگوں کے معیار کی وجہ سے ہے. اللہ کا لطف کرم ہے کہ جب لوگوں کو جیسی ضرورت تھی ان کے حالات اور تقاضے کے مطابق اللہ نے احکامات دیے, نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے یہ تبدیلیاں رہی ہے. اللہ کا علم تو کامل. اچھی طرح سمجھیں, ایک باپ اپنے بچے کو کی تربیت کرتا ہے تو گھر کے کچھ اصول ضوابط جو ہیں وہ بڑوں کے لیے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے شیرخوار بچوں کے لیے مقرر نہیں کر دیتا. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندیاں یا اصول ضوابط اور ڈسپلن نظم و ضبط کا اضافہ کرتا ہے. کیوں؟ یہ اس کے لیے رحم و کرم کا پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ بچہ ابھی بڑی عمر کے لوگوں کی طرح پابندیوں کو جھیلنے کے لائق نہیں ہوا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان و رحیم کی ذات, ہاں حکیم ذات جو حکمت بالغہ اور علم کاملہ کی حامل ذات ہے, اس نے لوگوں کے حالات اور تقاضوں کے پیش نظر لوگوں پر لطف کرم کرتے ہوئے یہ مختلف زمانے میں بعض احکامات میں تبدیلی کی, اور آخر زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت جو اس دنیا میں آنے والی تھی اس کے لیے جو ہے ایسی جامع شریعت اور جامع نبوت عطا فرمائی کہ اب اس شریعت اور اس نبوت کے بعد کسی اور نبی اور کسی اور تعلیم کی کسی تبدیلی اور تحریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ناسخ و منسوخ کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس سلسلے میں اجماع کو جانیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ بعض اہل علم کے اقوال اور اس کی روشنی میں اس عقیدے سے متعلقہ بعض امور کو دیکھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر اعتبار سے ہم کو علم صحیح کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.